نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبق نمبر 93 آیت نمبر 103 سے 137 سورۃ الاعراف. لیسن نمبر 93 آیت نمبر 103 ٹو 137 سورۃ الاعراف. براہ راست آیتوں پہ جانے سے پہلے آج کے سبق کی تھوڑی سی تمہید جو ہمیں اس سبق کو سمجھنے میں مدد دے گی. ہم انبیاء کرام کے قصوں میں ابھی تک جن نبیوں کے قصے پڑھ چکے اب ان میں سے سب سے طویل قصہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا قصہ ہے. جیسا کہ پچھلی چند آیتوں کے شروع سے ہی یہ بات ہوتی آ رہی ہے کہ یہاں نبیوں کی ایز اٹ از قوموں کے ساتھ پوری انٹریکشن اور وہ ساری باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہاں انباء و رسل یعنی قوموں کے اوپر جو عذاب آئے اس کے بیس پہ یہ سب کچھ چل رہا ہے. ابھی تک جن پانچ قوموں کا ذکر ہم نے پڑھا یہ جزیرہ نمایاں عرب ہی کے مختلف علاقوں میں بستی تھیں، لیکن اب یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ناطے بنی اسرائیل کا ذکر ہوگا جو عرب میں نہیں رہتے تھے، یہ مصر کے رہنے والے تھے، ایجپٹ جس کو آج کے دور میں آپ کہیں گے. اور اگر آپ میپ دیکھیں تو مصر براعظم افریقہ کے شمال مشرقی کونے میں واقع ہے. اس قصے میں صحرائے سینا کا بھی ذکر آئے گا، اور اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک مثلث کی شکل میں، یعنی اگر آپ ایسے دیکھیں ایک ٹرائنگل کی شکل میں ایک چھوٹا سا جزیرہ نما ہے، اس طرح سے جو مصر اور فلسطین کے درمیان واقع. اس دور میں جب موسیٰ علیہ السلام اس قوم کی طرف بھیجے گئے تو مصر پر فرعون خاندان کی حکومت تھی جن کو فرعینہ کہتے تھے. لفظ فرعون واحد ہے، فرعینہ فا ر الف عین نون اور ہا، فرعینہ کی جو قوم تھی یہ ایسی تھا کہ ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا. یہاں آپ کو وہ بات بھی یاد آ گئی ہوگی جب نے سورہ بقرہ میں دیکھی تھی کہ ہر دور کے فرعون مختلف تھے. ٹھیک ہے، تو اس دور میں عراق کے جو بادشاہ تھے وہ نمرود کہلاتے تھے، اور مصر کے بادشاہوں کو اس دور میں فرعون کہا جاتا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس قوم کی طرف بھیجا. تھوڑا سا پچھلے انبیاء کرام سے موسیٰ علیہ السلام کا ٹاسک مختلف تھا. کیسے مختلف تھا؟ ابھی تک ہم نے بنی اسرائیل سے پہلے جن نبیوں کا قصہ سنا اور پڑھا اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے ایک ہی دعوت دی تھی قوم کو آتے ہی کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کی اطاعت کرو. یعنی پہلے جتنے انبیاء کرام تھے وہ براہ راست لوگوں کی ہدایت کے لیے آئے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو بڑے بڑے کام دیے تھے. ان کی زندگی کے دو حصے ہیں. ایک کام کیا تھا کہ کئی سالوں سے قید بنائی ہوئی قوم بنی اسرائیل اس کو آزاد کروایا جائے. اس کام کے لیے ظاہری بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے سامنے جانا تھا. آپ کہہ لیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو ٹارگٹ دیا گیا تھا نا اس میں سیاسی رہنمائی تھی. پیچھے فساد کی باتیں ہم پڑھتے آ رہے ہیں، آج کے اس قصے میں بنی اسرائیل کے ناطے سے جس فساد کی بات ہے وہ آج کے دور کا بڑا معروف فساد ہے، اور اس کو سیاسی فساد کہتے ہیں. گورنمنٹ لیول پہ اور اسی طرح سیاست کے نام پہ لوگوں کو کس طرح لوگ یرغمال کرتے ہیں. اس دور میں تو فرعون نے صرف ایجپٹ کے اوپر رول کرنے کا دعویٰ کیا تھا، انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، قرآن نے اس کو ذیل اوتاد کہا، وہ خود کو بھی ذیل اوتاد کہلاتا تھا، یعنی اوتاد کہتے ہیں کیل کو، میخیں. تو اس کی بھی وجوہات میں ایک وجہ یہ آتی ہے، اس کے اتنی بڑی فوج تھی کہ جب کہیں پڑاؤ کرتے تھے تو وہاں سے جب لوگ اٹھتے تو جگہ جگہ کیلوں کے نشان ہوتے، یعنی یہ ایک ریزن دی جاتی ہے کہ اس کی اتنی بڑی سلطنت تھی. تو کہہ لیجئے کہ اس دور میں فرعون نے سپر پاور ہونے کا دعویٰ کیا. آج کے سبق میں اس کی بہت ساری جھلکیاں آئیں گی، لیکن آج کے دور میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فتنہ اور یہ فساد پوری دنیا پہ پھیلا ہوا ہے. چند علاقوں کو چھوڑ کر پوری دنیا کے اوپر بعض لوگ اپنا رول اینڈ ریگولیشن رکھتے ہیں. تو آج کے سبق میں ہمیں انٹرنیشنل حالات، ملکی سطح پہ لوگوں کے ساتھ کس طرح سے معاملہ ہوگا اس کی طرف مدد ملے گی. تو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا پہلا مقصد کیا تھا، پہلا گول کیا تھا؟ کہ فرعون کے پنجے سے، اس کے ظلم سے بنی اسرائیل جو اس دور کے مسلمان تھے ان کو آزاد کیا جائے. اور موسیٰ علیہ السلام آگے جا کے انشاءاللہ ان کی ہم بچپن سے کہانی پڑھیں گے اس لیے ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے گئے، اور آج کے اس سبق میں ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا کنورسیشنز تھے۔ آج کے دور میں اگر سیاسی طور پہ دین کی تبلیغ کرنی ہو تو کیا طریقے؟ آج صرف اشارے ہیں، سورۃ طٰہٰ میں بہت ڈیٹیل سے ملے گا کہ بڑے بڑے لوگوں کے سامنے جب دین کی بات کی جاتی ہے تو وہ کیسے ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور موسیٰ علیہ السلام اس بات میں کامیاب ہو چکے تھے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا دوسرا بڑا مقصد تھا، وہ کیا تھا کہ کئی صدیوں سے غلام بنائی ہوئی قوم یعنی بنی اسرائیل کو ادب اخلاق سکھانے، ان کو اب اللہ کی بات بتائیں۔ جیسے علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، تو جب قومیں دوسروں کی غلام بنتی ہیں نا اللہ کی غلام بننے کے علاوہ، تو ان کے اندر سے وہ سب اچھے اچھے وصف نکل جاتے ہیں جو توحید پہ چلنے والوں میں ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو تورات دی تھی اور موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے۔ یہ ساری چیز کو ہم دیکھیں گے، پیچھے بھی دیکھ چکے، یہ آج صرف اس کی دہرائی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو تھوڑا سا جوڑیں گے، کیونکہ جتنے بھی قصے یہاں آئے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کفار مکہ کو سنائے جا رہے ہیں، اور ذکر کیا تھا کہ سورۃ الاعراف مکی سورت ہے اور طویل ترین مکی سورت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹلاتے ہوئے مکہ والوں کو کئی سال ہو گئے تھے۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ جس طرح موسیٰ کی زندگی کے دو حصے ہیں نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زندگی کے دو ہی حصے ہیں۔ کیسے؟ موسیٰ کی زندگی کا ایک دور نبوت سے لے کے فرعون کے ڈوبنے تک ہے، جو آج پڑھیں گے ہم انشاءاللہ۔ پیچھے بھی کچھ ہوئی باتیں سورہ بقرہ میں، آج اس کی مزید ڈیٹیلز ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو فرسٹ آڈینس تھا یا جن سے خطاب کیا، وہ فرعون اور اس کے ملاح تھے، اس کے بڑے تھے، سردار تھے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرا بسم ربک الذی کی وحی کے بعد سب سے پہلے لوگوں کو دین کی دعوت دی، تو آپ کے آڈینس کفار مکہ تھے، اور کفار مکہ ایسے ہی جیسے آج کے دور میں ہم پیار سے چودھری صاحب کہتے ہیں نا، عربوں کے وہ چودھری صاحب تھے، یعنی خوب رولنگ اور بہت زیادہ ان کو اتھارٹی تھی۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں اکڑ گیا، اس نے بات نہیں مانی۔ اگر وہ بات مان لیتا تو بچا لیا جاتا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فرعون کی زندگی ایمان کے ساتھ تھی۔ فرعون نے کورا چٹا انکار کیا اور موسیٰ علیہ السلام کے راستے میں اتنے روڑے اٹکائے کہ بالآخر اللہ تعالیٰ نے فرعون کو نیست و نابود کر دیا، دریا میں ڈوبا اور اس کے ساتھ دوسرے بھی ڈوب گئے۔ اس کے برعکس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرسٹ آڈینس کفار مکہ، گو کہ انہوں نے بہت کچھ روڑے اٹکائے شروع میں، لیکن بالآخر وہ مان گئے تھے۔ چند دماغوں کے اندر ابھی وہ خنس، جس کو آپ کہتے ہیں نا، یا ان کے اندر بڑا پن اور تکبر بھرا ہوا تھا، اللہ نے ان سروں کو ہجرت کے بس ایک سال ڈیڑھ سال کے اندر ہی غزوہ بدر کے موقع پہ بدر کے کنویں میں پھکوا دیا۔ یہ پہلا دور ختم ہوا۔ اس کے بعد اگلے دور کو اگر ٹیلی کر کے دیکھیں تو فرعون کے ڈوبنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو وادی تی میں لے جا کر دعوت دی تھی کہ آگے چلتے ہیں، لیکن انہوں نے جہاد کا انکار کیا، اور جہاد کے انکار میں 40 سال تک اس تی کے میدان میں رہے۔ یاد آ رہی ہیں باتیں پھر سورہ بقرہ کی، وہی سارے جو مائنڈ میپس ہم سارے دیکھ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ سب کچھ کیا اور بنی اسرائیل بھی رکڑ گئی۔ پہلے وہ مشکلات میں تھے، فرعون کے ہاتھوں دبے ہوئے تھے۔ اس وقت ان کا صبر بہت خوبصورت تھا، کہتے تھے کہ کوئی آئے اور ہم اس کے ساتھ ملیں اور مدد ہماری ہو، اللہ نے مدد کر دی، کامیاب ہو گئے۔ لیکن جو ہی فرعون کے قبضے سے نکلے، اس کے بعد کیا ہوا؟ مستیوں میں آ گئے، آزاد ہو گئے، ریلیکسڈ ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے جہاد کا انکار کیا، جس کی سزا میں 40 سال تک وادی تی میں دھکے کھائے۔ اس کے برعکس نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے، آپ کو بہترین ساتھی ملے، وہ ساتھی جو 13 سال کی ماریں کھا کر اور آزمائشیں سہ کر، جس کا تذکرہ لاسٹ لیسن میں ہوا، وہ کندن بن چکے تھے۔ لہٰذا پہلے ہی سال ایک جنگ دوسری جنگ، یعنی اس نبی کے صحابہ نے جہاد کا انکار نہیں کیا، اور ہر جگہ قدم سے قدم ملایا، بلکہ یہ کہہ دیا کہ ہم آپ سے یہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا تھا کہ فضح بنتا و ربو کا فقاتلا، تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑ لو، ہم تو ادھر بیٹھے ہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں تو مشن پورا نہیں ہوا، اسی 40 سال کے تیح کے میدان کے دوران موسیٰ کا انتقال ہو گیا. بعد میں جا کے پھر ان کی نسل کو، بچوں کو، ینگسٹرز کو ساتھ لے کر یوشع بن نون کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو فتح کرایا. اب یہ باتیں تو زبانی آپ کو بھی یاد ہوں گی، میں بھی صرف دہرائی کے طور پہ کر رہی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں ہی غلبہ دے دیا تھا. اِنَّ فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، آپ کی زندگی میں یہ سورت نازل ہوئی، مکہ فتح ہو گیا. آپ کی زندگی میں ہی مدینہ منورہ یہود سے خالی ہو گیا. آپ کی زندگی میں غزوہ بنو نذیر کے نتیجے میں یہود کا کئی سالوں سے جمع جمایا گروپ مدینہ کو چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا. غزوہ بنو قریظہ کے بعد ان کے مرد قتل کر دیے گئے، عورتیں بچے جو ہے وہ بچا لیے گئے. غزوہ خیبر میں تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دونوں ہاتھ سے نوازا. اور بالآخر آپ کی زندگی کے آخری دور میں حنین اور تبوک، یہ دو ایسے بڑے مارکے ہوئے کہ اس دور کی جتنی بڑی بڑی قوتیں ارد گرد تھیں، سپر پاور، ان کے دلوں میں اسلام کا رعب آ گیا اور وہ مسلمانوں سے مرعوب ہوئے. تو گویا کہ اس پورے قصے میں اس دور کے لوگوں اور آج کے مسلمانوں کے لیے یہ سب کچھ موجود ہے. بہت کچھ اللہ تعالیٰ اس قصے سے سکھائے گا. چند باتیں جو ابھی بتا دوں جو قصے میں آنے والی ہیں، کہ آخر مجھے اور آپ کو یہ قصے کیوں سنائے جا رہے ہیں، یا اس کو اگر میں ایک ٹاپک دے دوں کہ اس آج کے پورے سبق سے ہم کیا سیکھیں گے، تو نمبر ایک کہ بعض دفعہ انسان کو بظاہر نقصان ملتا ہے لیکن حقیقت میں اس میں اس کا فائدہ ہوتا ہے. جہاں بات آئے گی وہاں بتاؤں گی. بظاہر جادوگر دنیا والوں کے سامنے چھوٹے بنے لیکن اللہ نے ان کو ایمان کی دولت دی، تو پتہ چلتا ہے کہ دین پہ عمل کرنے سے بعض اوقات دنیاوی پروٹوکول جاہ و جلال کم ہو جاتا ہے لیکن آخرت میں بہت کچھ ملے گا، اور دنیا میں ایمان اور دولت سکون کی مل جاتی ہے. دوسری بات جو ہمیں اس میں پتہ چلتی ہے وہ کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ فاسقوں سے بھی یعنی گناہگاروں سے بھی اپنے دین کے کام کرا لیتا ہے. ہمیں کوئی فخر نہیں کرنا، کوئی بڑی بات نہیں اگر آج ہم اللہ کا دین کا کوئی کام اگر کر رہے ہیں یا اس کی نیت کرتے ہیں. اصل بات یہ کہ آپ اس دین کے اوپر خود کتنا چلتے ہیں. پھر اسی طرح آمریت، ڈکٹیٹرشپ، اس کی اصلیت اور کن لوگوں کے اندر یہ سب کچھ ہوتی ہیں، یہ چیزیں آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے. پھر اگلی چیز آج کے سبق میں جو بہت ہی بنیادی ہے وہ کیا ہے، کہ استقامت فی الدین، اپنی بات پہ جم جائیں تو لوگ بھی آ جائیں گے. جن لیڈرز کو اور جن انچارجز کو خود اپنی بات کا یقین نہیں ہوتا، ان کی بات کبھی کوئی نہیں مانتا. وہ یہ صاحب ہے کہ جو کیل خود زمین میں دھسا ہوتا ہے اس کے ساتھ بڑی بھینس بھی باندھ لیں گے تو بن جائے گی، اور کچے کیل کے ساتھ بکری بھی نہیں بنتی. پھر اسی طرح بہت سارے اور سبق ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم اس کو اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے لیتے رہیں گے. اب ہم چلتے ہیں آج کی آیتوں کے اوپر اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا حق ادا کرنے کی توفیق دے، اور ہم یہ ساری باتیں سن کر اپنے لیے عمل کی غذا لے. آج کا سبق شروع ہوگا آیت نمبر 103 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ. پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، لیکن ہوا کیا، فظلموا بها، پس انہوں نے تو انکار کر دیا، ان کا ظلم کر دیا ان کے ساتھ. بها سے کیا مراد ہے؟ آیاتنا. ہاں جو ہے نا، یہ مؤنث کی ضمیر ہے، اور آیاتی کا لفظ جو ہوتا ہے یہ بھی تا کی وجہ سے مؤنث ہے. ان آیتوں کے ساتھ انکار کیا. فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، پس دیکھ لو کہ کیسا انجام ہوا فسادیوں کا، فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوا. پہلی بات لفظ ہے ثم، پھر سے کیا مراد ہے؟ پیچھے کوئی بات تھی، یعنی پچھلے انبیاء کی بات پے در پہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا پیغام پہنچانے کے بعد اب بنی اسرائیل کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. بس نہ، ہم نے بھیجا، کیونکہ کوئی بھی اپنی مرضی سے نہیں آتا اور نہیں آ سکتا. کس کو بھیجا؟ موسیٰ کو، موسیٰ علیہ السلام کو. لفظ موسیٰ کا کیا معنی ہوتا ہے ڈکشنری میں اگر آپ دیکھیں گے نا، ویسے تو ہم کہہ فوراً دیکھ لیں گے کہ ایک بہت جلیل القدر نبی کا نام ہے جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلام کیا، ٹھیک ہے. لیکن اگر بالکل لٹرل لنگوسٹک میننگ دیکھیں तो लफ्ज मूसा के दो मानी आपको मिलेंगे डिक्शनरी में। एक इसका मानी होता है उस तरह, रेजर। अरबों का और अजमियों का पहले दौर में ये रिवाज था कि नाम इस तरह बेकार बस चीज़ों पे रख लेते थे। लेकिन एक और बड़ा दिलचस्प मानी जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी से बहुत मैच होता है, वो है पानी से निकला हुआ। तो मूसा अलैहिस्सलाम जो थे वो हकीकत में बचपन में ही एक ऐसे हादसे से दोचार हुए कि उनको पानी में निकाला गया। किसकी तरफ भेजा था? इला फिरौन, फिरौन की तरफ। फिरौन कौन सा था? रामसीस। देखिए मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला दो फिरौनों से हुआ था, एक रामसीस था और एक मिनफताह। एक ने उसको पाला था बचपन में, यानी मूसा का बचपन एक फिरौन के साथ गुजरा और मूसा अलैहिस्सलाम की जवानी दूसरे फिरौन के साथ गुजरी थी। ठीक है, वह मला ही और उसके सरदारों की तरफ भेजा। मला का लफ्ज बार बार इन सबको में आ रहा है, आप और मैं इस पे बहुत गौर करें, कहीं हम भी तो मला नहीं बने हुए, खुद पसंद लोग अपनी बड़ाई के गुमान में मुबतला। यहाँ इससे मुराद फिरौन के दरबारी और बड़े लोग, जिसको आप कहें कैबिनेट, वजरा, सदर, MPS, MNS, बड़े ग्रोह की तरफ भेजा। सवाल पैदा होता है क्यों? यहाँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसकी थोड़ी सी क्लियरेंस चाहिए। हमारे यहाँ अमूमन लोग दीन के काम को या दीनदार होने को गरीब लोगों के साथ जोड़ लेते हैं, और जहन में क्या आ जाता है कि बस जी जो अमीर हैं वो तो बुरे और अमीरों ने तो समझना कोई नहीं, दिस एंड दैट। हालांकि दो बातें समझ लें चलें। एक तो पीछे आप पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि अल्लाह के नबियों की दावत को हमेशा कमज़ोर तबके ने पहले माना, ऐसा है ना? जैसे नबी सल्लम की दावत को हज़रत बिलाल, हुबैब और इसी तरह के कमज़ोर लोगों ने माना, लेकिन अल्लाह के नबी हमेशा बड़े लोगों में भेजे गए। बड़ों से मुराद वो नहीं कि जो जिनको अल्लाह बड़ा कहता है, यानी जो खुद अपनी नज़रों में बड़े थे और जिनको मुआशरा बड़ा समझता था। आप देख लीजिए नबी सल्लम कुरैश मक्का की तरफ भेजे गए, आप किसी छोटे मोटे कबीले की तरफ नहीं आए। वजह क्या है? कि जब कोई बात बड़ों को समझ आ जाती है ना तो वो उस पर अमल करते हैं, और जो छोटे लोग होते हैं ना, आम हम जैसे बेचारे मिडिल क्लास कह लीजिए, वो हमेशा बड़ों को देखते हैं। ट्रेंड्स उधर से निकलते हैं, फैशन्स उधर से निकलते हैं, मॉडलिंग उधर से होती है, क्या ठीक है क्या नहीं उनका राज होता है। तो लिहाजा आज के दौर में एक कॉन्सेप्ट जो बस लोग दे देते हैं, नसमझी में देते हैं, मैं नहीं मानती कि खुशी से देते हैं, और वो क्या कहते हैं, फलां जी वो तो बस अमीरों को पढ़ाते हैं, बड़े बड़े होटलों में क्लासें होती हैं, वहाँ तो गाड़ियों वाले जा सकते हैं और गरीब लोग तो नहीं। अब ये जिन मुल्कों में मैं और आप काम कर रहे हैं, यहाँ तो सारे ही अमीर हैं, मैं तो यहाँ किसी को गरीब नहीं मानती। मैं अगर किसी की बात भी करूँ तो मेरे हस्बैंड खिलखिला के हंसते हैं कि कोई गरीब हो सकता है आज के दौर में, या खास तौर पे जिस लाइफस्टाइल पे हम सब जीते हैं। अल्लाह का शुक्र है यहाँ कोई इस तरह का गरीब नहीं है। लेकिन अगर आप अपने मुल्कों में देखिए तो ये बासफा प्रोपेगंडा बना दिया जाता है कि जी कच्ची बस्तियों में जाएं और गरीबों को सिखाएं। तो देखिए कि पहली बात है कि इन्ना अकरमकुम इंदल्लाह यत्काकुम, अल्लाह की नज़र में मुत्तकी वो है जिसके अंदर तकवा है। लेकिन अगर आपके पास चॉइस हो ना, यानी मुझे कोई पूछ ले कि आपको कोई चॉइस देता है कि आप किसी गांव में और किसी ऐसी जगह पे जहाँ बिल्कुल कम पढ़े लिखे लोग हैं और भोले भाले लोग हैं, लाइक वट एवर जो भी, और शिर्क बहुत है वट एवर, और दूसरी तरफ जो है वो पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल है, समझते हैं, तो आप पहले किसको देना चाहेंगी? मैं ये नहीं कहती दूसरे को नहीं, पहले किसको पैगाम देंगी? तो मैं क्या कहूंगी, मैं कहूंगी पहले मैं इन पढ़े लिखों से बात करूंगी, फिर इनमें से कुछ लोग मेरे साथ मिल जाएंगे, फिर हम सब एक टीम बन के फिर हम सब तरफ फैल जाएंगे, फिर कच्ची गलियों में भी जाना है और नालों के पार भी जाना है, क्योंकि दीन सबकी अमानत है। तो लिहाजा इस कॉम्प्लेक्स में कभी नहीं लाना चाहिए, और ना भी इसका अपोजिट आप समझें कि बस हम तो सिर्फ बड़ों के पास जाएंगे। लेकिन एक दफा जो बात किसी सोसाइटी के बड़े को समझ आ गई, छोटों को आती है। भाई तभी आज के बड़े कौन है? आज का बड़ा मीडिया है। अगर मीडिया तक रसाई हो जाती है ना हक बात की, तो पानी के कतरों की तरह घर घर मैसेज पहुंच जाता। या आज मीडिया नहीं तो हर घर में गाने और फिल्में और इखलाक को बिगाड़ने वाली कई चीज़ें भेजी हुई हैं ना, और आज वही मीडिया इस्तेमाल हो के तो अल्लाह का दीन और अल्लाह का कुरान भी जा रहा है, और कोई बातिल सोच वाला इसी سے تو وہ دین بھی لوگوں تک متعارف کرا رہا ہے کہ جو قرآن پڑھنے کے بعد ہمیں تو سمجھ نہیں آتا. تو ہمیشہ ریسورسز کو استعمال کریں, کہیں بھی کوئی موقع آپ کو مل جائے بسم اللہ کریں, اور اللہ موقع دیتا ہے. آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ اس چیز کو دیکھیں گے. پھر اگلی بار دیکھیے, بھیجا تو ان کی طرف, کوئی کمپلیکس نہیں. آپ موسیٰ علیہ السلام کا ماضی جانے تو اسی گھر کے پلے بڑے تھے, قتل بھی خطا سے ایک ہو گئے, لیکن پورے اعتماد کے ساتھ آئے. آپ پچھلی زندگی میں کچھ بھی کر چکے ہوں گے, ممکن ہے, میں نہیں کہتی بڑے بڑے نام, لیکن کوئی بھی کسی گناہ سے گزر چکا ہوگا. ڈونٹ فیل گلٹی کہ میں کبھی زندگی میں دین کا کام نہیں کر سکتی. سب سے زیادہ انسان کو اگر گلٹ ہوتا ہے نا تو فیملی سے ہوتا ہے, کیونکہ وہ آپ کو جانتے ہیں. دوستوں کو تو آپ بدل بھی سکتے ہیں, فیملی نہیں بدلتی الحمدللہ, یہ اتنی اسٹرانگ بانڈنگز ہے. تو آپ موسیٰ کی زندگی میں آگے جا کے پڑھیں گے کہ انہوں نے صاف کہا, ہاں میرے سے قتل ہوا تھا لیکن اس وقت میں نہ سمجھتا. تو فل کانفیڈنس کے ساتھ گئے, میسج دیا. ہم سورہ توحہ میں پڑھیں گے. ریئلی ایون فیل ایسا مجھے پڑھاتے ہوئے لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام گھس رہے ہیں, فرعون کا دربار لگا ہوا ہے, اور ان کے آنے کا, بات کرنے کا, اور اتنی خوبصورت کانورسیشن ہے. اگر آپ پڑھنا چاہیں تو سورہ توحہ میں پڑھیے گا, جہاں بھی یہ قصہ آپ کو دکھے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے بڑے اچھے طریقے سے جا کے بات کی, بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قلنا قولاً لینا, لینا یا لینا, کچھ آخری پارے میں آتا ہے کہ جاؤ موسیٰ فرعون کی طرف اور بڑی نرم بات کرنا. خیر لوگوں نے کیا کیا, فظلموا بھا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیتوں کے ساتھ ظلم کیا ہوتا ہے. دیکھیے ہم تو دنیا میں ظلم کا ایک ہی لفظ سمجھتے ہیں نا, کہ کسی کو مارا, قتل کیا, دس اینڈ دیٹ, لیکن آیتوں کے ساتھ ظلم کیا ہے؟ اس لفظ ظلم کے اصل معنی پہ آ جائیں, اور وہ کیا ہے؟ ودو شیون فی غیری محلی ہی, کسی چیز کو اس کی غیر مناسب جگہ پہ رکھنا, اس کو ظلم کہتے ہیں. کہ جب ہم ظلم کرتے ہیں وہ بھی تو اصل میں یہی ہو رہا ہوتا ہے نا, دینی عزت ہی ہم بےزتی کرنے لگ جاتے ہیں, کرنا پیار تھا ہم نفرت کرنے لگ جاتے ہیں, بات مدد کی تھی ہم اس کو مارنے لگ جاتے ہیں. یعنی ظلم کے ڈفرنٹ اینگل دیکھ لیجیے تو آپ کو یہ سب دکھے گا. تو یہاں آیتوں کا ظلم کیا ہے کہ آیتوں کو جو ڈیو حق دینا تھا وہ نہیں دیا, ان آیتوں پہ عمل حق تھا اس کا عمل چھوڑ دیا, ان آیتوں کو زندگی کے اندر ایک خوبصورت رول ماڈل بنانا تھا اس کو پڑھنے کے لیے رکھ دیا. کیا آج ہم بھی نہیں کرتے آیتوں پہ ظلم؟ آیتوں کو قرآن میں پڑھ لیتے ہیں, مسجد میں بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں, لیکن اس کے بعد یہ آیتیں ہماری زندگی کا حصہ نہیں بنتی. تو اللہ کی آیتوں کے ساتھ ظلم کیا ہے کہ ان کو اس کا ڈیو حق نہ دینا. اور اگر موسیٰ علیہ السلام کو جو اس وقت آیتیں یعنی ید بیضا اور جو دیا گیا تھا عصا, اس کے ساتھ ظلم کی اب عملی کیفیت ہمیں آگے دکھے گی. لیکن اللہ کہتے کوئی بات نہیں, ظلم کرنے والے بھی زیادہ دیر نہیں رہتے. فانظر کیف کان عاقبت المفسدین, دیکھیے فسادیوں کا کیا انجام ہوا. اگر آپ تھوڑا سا آیتوں کے ٹیکس پر نظر رکھا کریں نا تو آپ کا ذہن بہت کھلے گا. پیچھے بات ہی فظلموا بھا, ٹھیک ہے نا, ظلم کیا. تو ظلم کرنے والے کو عربی میں کیا کہتے ہیں بتائیے, شابش, ظالم, ظالمین. تو ادھر آنا کیا چاہیے تھا, فانظر کیف کان عاقبت الظالمین, لیکن وہاں ظالمو, آگے مفسدین. وجہ کیونکہ ہر ظلم سے دنیا میں فساد پھیلتا ہے. پڑھیں گے انشاءاللہ ہم آگے جا کے زہر الفساد. اللہ کہتے زمین میں, خشکی میں, تری میں فساد پھیل گیا لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے. تو یہاں سے کیا پتہ چلا کہ جب کسی سوسائٹی میں اللہ کی آیتوں کو اس کا حق نہیں دیا جاتا تو اس میں فساد ہے. وہی معنی یاد رکھیے کہ کسی چیز کا خراب ہو جانا, رشتوں میں فساد کیا ہے کہ باپ بیٹی کا رشتہ بگڑ گیا, بھائی بہن کے رشتے میں جو تقدس تھا وہ ختم ہو گیا, شوہر بیوی کی آپس میں جو ایک خوبصورتی تھی وہ ختم ہو گئی. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ سوسائٹی میں اس طرح کے حالات کو پیش کر دیتا ہے. پھر اگر اس ٹیکسٹ کو سامنے رکھیں گے نا تو ظلم میں یہ بھی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو جادو قرار دیا. یہ ظلم تھا نا کہ اصل میں وہ معجزہ تھا اس کو جادو کہہ دیا, لہٰذا ایسی چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیچھے کہا. خیر آگے کیا ہوا دیکھتے ہیں, یا تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو جو آیتیں دی گئی تھیں, پیچھے بھی ذکر ہوا ید بیضہ اور معجزہ کیوں دیا. تھوڑا سا مصر کے ماحول کو سمجھتے ہیں. جس دور میں موسیٰ علیہ السلام مصر بھیجے گئے اس دور میں وہاں نہ صرف یہ کہ جادو کا رواج تھا, بلکہ جادو کے پیشے کو بڑی عزت حاصل تھی. ये ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आज के दौर में लफ्ज़ जादूगर सुन के कोई काबिले इज्जत लफ्ज़ सामने नहीं आता ना, आमिल नजूमी फुलां फुलां, जहन में अच्छा तसव्वुर नहीं आता। इसके बरक्स इंजीनियर पायलट डॉक्टर इस तरह के नामों को सुने तो दिल में एकदम अच्छी फीलिंग आती है। तो उस दौर में जो जादूगर थे ना, ये बड़े प्रोफेशनलिस्ट थे। जादूगरों का अपना इखलाक बड़ा खराब होता था, इंतहाई बदतमीज, और लोगों के अंदर गलत चीजों को आम करने वाले थे। इज्जत कोई नहीं थी जादूगरों की, लेकिन इस पेशे की धाक बड़ी बैठी हुई थी उनके दिल में। नतीजा क्या होता था कि जादू की वजह से बहुत काम करते थे। अल्लाह सुब्हान तआला की एक सुन्नत याद रखें, जिस दौर में नबी आया उस दौर के लोगों के जो माइंड सेट थे ना, उसके मुताबिक मौजजात आते थे। ठीक है, मसलन आप देखिए कि यहाँ बनी इसराइल की बात है, तो सिर्फ इसी को ले लीजिए कि बनी इसराइल का जो दौर है ना, आप कह लीजिए कि ये इंसानियत का चाइल्डहुड है। बच्चों को चमकती फुदकती रंग बदलती चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए क्या मौजज़ा दिया? पहली आयत क्या थी? यद बैज़ा, ये देखिए हाथ है ना, आम हाथ है, तो ऐसे अपनी अंडर आर्म में डालते थे और बाद में निकालते थे तो क्रिस्टल की तरह चमकता था। अब बच्चे इस तरह की चीज़ें पसंद करते हैं ना, ये देखो रंग बदल गया, ये हो गया। और इसी तरह असा था, देखने में स्टिक है, ज़मीन पर डालते थे तो वो सांप बन जाती थी। कभी कभी डमी ऐसी चीज़ें मिलती हैं, आप एकदम बॉक्स खोलें तो उसके अंदर से एकदम कुछ निकलता है और सब तरफ फैल जाता है। ठीक है, तो उस वक्त के लोगों का माइंड सेट अभी बचपने का था। इस पर हम बात करेंगे सूरह बनी इसराइल में, वहाँ मौजज़ों पर बड़ी डिटेल है इंशाल्लाह। दूसरी वजह क्या थी कि उस दौर में जादू के जोर पे लोग इस तरह के शोबदे आम करते थे, तो अल्लाह ने लोगों के जादू की वजह को ही सामने रखते हुए अट्रैक्ट करने के लिए कि मूसा कोई डिफरेंट थिंग नहीं लेके आया, चलो जो तुम करते हो जो तुम पसंद करते हो वही होगा। इसके बरक्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दौर था, इंटेलेक्चुअल ह्यूमन बीइंग जो थे वो मैच्योर हो चुके थे, लिहाजा उस वक्त में जो मौजजात मिले वो क्या थे इसको भी देख लेते हैं। आप देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अदब का बहुत रिवाज था। अरबों को अपनी शायरी अदब जुबानदानी हाफजे पे बहुत मान था, यानी वो इन चीज़ों पे थे। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मौजज़ा दिया? बास लोग कहते हैं ना हमारे नबी को तो कोई मौजज़ा मिला ही नहीं, या कुछ कहते हैं जी फलां तो वो मौजज़ों का इनकार करते हैं। हालांकि एक पूरी बुक है मैंने एक रबी लवल में, उसमें से कई टॉपिक भी पढ़ाए थे कि मौजज़ात है नबी सल्लम, तो नबी सल्लम के छोटे छोटे मौजज़े तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको पता है कि नबी सल्लम का सबसे बड़ा मौजज़ा क्या था? ज़ालिकल किताब ला रैब फी, बहुत फ़र्क था। मूसा अलैहिस्सलाम का जो मौजज़ा था ना, वो मूसा के हाथ में था बस, उस असा को कोई दूसरा पकड़ेगा तो कुछ नहीं होगा, वो लाठी थी। मूसा का अपना ही हाथ चमकता था, लेकिन नबी सल्लम को जो मौजज़ा मिला ये रहती दुनिया के लिए मौजज़ा। ये जिस हाथ में भी आता है ना, अल्लाह इसे वही काम लेता है जो भी आप देखेंगे मूसा के दौर में हुआ। ये कुरान ना मिटने वाला मौजज़ा है। फर्क आज के, फिर आज क्यों इस मौजज़े के होते हुए बड़ी बड़ी ताकतें इसके सहर से मरूब नहीं? क्योंकि आज वो हामिल नहीं है। कह लीजिए कुरान आज भी मौजज़ा है, लेकिन हामिल कुरान आज मौजज़े नहीं रहे। आज वो हाथ नहीं है जो इस कुरान को पकड़े, जिसको फैलाएं। आज वो कारी नजर आता है, असल में है कुरान, वो कैफियत नहीं है। जिस दिन मुसलमान कारी कुरान की बजाय हामिले कुरान बन जाएंगे ना, तो फिर देखिए आज भी लोग डरते हैं। लोग मूसा के मौजज़े से इतना क्यों डरते थे? क्योंकि सांप था, देखने में सांप, देखे ना नकली सांप भी बुरा लगता है, सच्ची जो बात है दिल नहीं करता देखे, तो मूसा का तो असली सांप बनता था। आज लोगों को नबी सल्लम का ये कुरान भी सांप से कम नहीं लगता। ये जो आप फ्रस्ट्रेशन देखते हैं ना, हर जगह जा सकते हैं कुरान पढ़ने और सीखने नहीं जा सकते, क्योंकि ये पता चल जाता है तो ये एक्सपोज कर देता है, वही बात जो कल भी हुई थी। ये मौजज़ा लोगों को एक्सपोज करके रख देता है। फी ही ज़िक्रुकुम, आज ये जो कन्वर्ट्स हो रहे हैं ना, पढ़ा करें इनकी बातें, किताबें मिलती हैं बहुत सारी इस तरह की, अगर अच्छी कोई ऑथेंटिक किताब है तो पढ़ा करें कि मुझे हिदायत कैसे मिली, इस्लाम कैसे मिला। आप देखें कहीं ना कहीं इस कुरान के मौजज़े ने ही लोगों को पकड़ा, जैसे यूसुफ इस्लाम या यूहन्नास, ओ मैनकाइंड, बस इस एक जुमले पे वो खिल गए कि ये किताब तो मुझे बुला रही है, मैं तो समझता था आज तक कि ये मुसलमानों की किताब है, تو لہٰذا کیا بات پتہ چل گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ نبوت رہتی دنیا تک ہے تو آپ کا معجزہ رہتی دنیا تک ہے. آپ کے بعد صحابہ کرام حقیقت میں حامل قرآن تھے, تو اس معجزے کے اثر سے آپ دیکھ لیجئے روم, ایران, عراق اور بڑی بڑی طاقتیں چند سال میں مسلمان ہو گئیں. قرآن تو کل بھی وہی تھا, یہ تمہارا ایمان ہے کہ انا نحن نزلنا ذکر وانا له لحافظون, سورہ ہجر میں آتا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا, ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. زبر زیر کی چینج نہیں ہوئی, تو آج بھی وہی قرآن ہے. دیکھیں نا, دوا ایک ہی ہے, اب ایک ہی گولی ہے نا, ایک کھاتا ہے تو فائدہ ہو جاتا ہے, دوسرا کھاتا ہے تو فائدہ نہیں ہوتا. فرق کیا ہے؟ دوا دینے والے کا طریقہ, اس کے ہاتھ کی تاثیر کیا. آج ہم مسلمانوں نے اس کتاب پہ عمل چھوڑ کر کتنے لوگوں کو دور کیا ہوا ہے. میں خود سوچتی ہوں اکثر اور میں کانپ کے رہ جاتی ہوں کہ اللہ کل قیامت کے دن مجھے تو نہ پکڑنا اس میں, کہ میری بے عملی کو دیکھ کر میرے ارد گرد جو لوگ تھے وہ دین سے دور ہو گئے, فیڈ اپ ہو گئے. ایک آخری بات کر کے آگے چلتے ہیں, اور وہ کیا ہے کہ ادھر جادو ہے ادھر معجزہ ہے, فرق کیا. یعنی موسیٰ کے جادوگر ابھی آ رہے ہیں سامنے, اور ہم ساری باتیں اگلی آیتوں کے تناظر میں کر رہے ہیں, شروع میں ہی کر لیں تو بہتر ہے. موسیٰ کا معجزہ تھا, جادوگروں کے پاس جادو تھا. جادو اور معجزے میں کیا فرق ہے, تھوڑے سے پوائنٹ نوٹ کر لیجیے اگر آپ کا انٹرسٹ ہے اس میں. پہلی بات دیکھیے کہ معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, عین جیم زا اس کو کہتے ہیں, وہ چیز جس کو سمجھنے سے عقل عاجز آ جائے. جیسے آپ دیکھیں نا, ہاتھ کا چمکنا عقل کو تو نہیں سمجھ آتا نا, لاٹھی کا سانپ یا سانپ کا لاٹھی بننا, لیکن بس کرنا تھا تو ہو گیا, اللہ کے حکم سے ہو گیا. دوسری بات دیکھیے, جبکہ جو جادو ہوتا ہے نا وہ لوگ خود سیکھتے سکھاتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ معجزہ نبی کے ہاتھ سے ہوتا ہے, یہ بات بڑی بڑی کر کے لکھ لیں, کیونکہ آج کے دور میں کچھ لوگ دین کے نام پہ بیبیوں کے معجزے بھی پڑھتے پڑھاتے سنے گئے ہیں. 10 بیبیوں کے معجزے, فلاں کے معجزے, رابع بصری کے معجزے, تو لکھ لیجئے کہ معجزے کا تعلق صرف نبی سے. چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے, تو ان کے بعد جیسے نبوت ختم ہوئی اب معجزے بھی ختم. یہ جو شیخوں کے نام پہ اور بڑے بڑے بزرگوں کے ناموں پہ لوگوں نے کیا کچھ رکھا ہوا نا, پھر لوگ معجزے کو کرامت کہہ دیتے ہیں, وہ کہیں آگے بات آئے گی تو وہاں بھی ذکر کر دوں گی, لیکن آج معجزے نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, اور ہم کتنا بولتے ہیں جملہ, آج تو معجزہ ہی ہو گیا. غلط بات ہے, مت بولیے, یہ خلاف شریعت بات ہے. یہ تو ایسے ہی جیسے کوئی کہہ دے ادھر ایک نبی آ گیا. ٹھیک ہے, پھر آپ دیکھیے تیسرا فرق کیا ہوتا ہے کہ معجزہ چونکہ نبی کی طرف سے آتا ہے نا, تو نبی کی پرسنالٹی اس دور کے لوگوں میں ان چیلنجبل ہوتی ہے. انک علی خلق عظیم والی کیفیت ہوتی ہے کہ نبی کے کردار پہ لوگ کیچڑ اچھالیں اپنے دل کے بغض کی وجہ سے, لیکن وہ کیچڑ پلٹ آتا ہے. اس کے برعکس جو جادوگر ہوتے ہیں نا, ان کی پرسنالٹی بہت پوائزنس ہوتی ہے. نبی کے جو معجزے ہوتے ہیں اس کے اندر گھروں کو جوڑنے کی باتیں ہوتی ہیں, قرآن پڑھتے ہیں تو گھر جڑتے ہوئے دکھتے ہیں, جبکہ جادوگر گھروں کو توڑوانے کی فکر کرتے ہیں. معجزے کا اثر دیر پا ہوتا ہے, ایور لاسٹنگ ہوتا ہے, جبکہ جادو کا اثر وقتی ہوتا ہے. کچھ باتیں اور بھی آگے کریں گے, لیکن یہاں اتنی بات سمجھ آ گئی کہ ہم سب کتنے خوش قسمت ہیں اس وقت میں ہم کائنات کا سب سے بڑا معجزہ پڑھ رہے ہیں. دل کرتا ہے اس کتاب کو واقعی اگر اجازت ہوتی چومنے کی تو چوم لیتے, جیسے بچوں پہ پیار آتا ہے نا, اس طرح قرآن پہ بھی پیار آتا ہے, اس کی آیتوں پہ پیار آتا ہے. بعض دفعہ کوئی ایک آیت جو ہوتی ہے وہ دل نہیں پکڑ لیتی, سارا دن دل اس کے ارد گرد گھومتا ہے. جیسے کبھی کوئی پیارا سا بچہ دیکھ لے نا, سارا دن اس کی شکل رہتی ہے. اس طرح مجھے پڑھانے کے بعد گھر جا کے اگلے دن تک پورے سبق کی کوئی ایک آیت ایسے میری آنکھوں کے بیچ میں بدکتی رہتی ہے کہ اللہ کتنی پیاری آیت ہے. لیکن دیکھ لیجیے فظلموا بھی, ہاں آج بھی لوگ ظلم کرتے ہیں. اس آیت کو چھوڑ کر, ان آیتوں کو چھوڑ کر کس فکشن کے پیچھے بھاگتے ہیں, کدھر زندگیاں لگ رہی ہیں, حالات کیا ہیں. آج پتہ چل جائے کہ موسیٰ علیہ السلام اس شہر میں آ رہے ہیں اور وہ اپنی کرامت دکھائیں گے یا معجزہ دکھائیں گے, آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کیا وہاں بیٹھنے کھڑے ہونے کی جگہ رہے گی؟ تو آج نبی کا معجزہ موجود ہے. یہ لگ جائے پتہ کہ آج نبی آ گئے اس شہر میں, تو جگہ خالی رہے گی کسی جگہ بھی؟ لیکن نبی کا معجزہ موجود ہے, لیکن ہمیں قدر نہیں ہے, ہم نہ شکرے لوگ ہیں. ہم نے اپنی دنیا کو اس طرح سے سجا لیا کہ اس کو اپنے آپ کو دوسری طرف لے گئے. خیر, اب آگے دیکھیے کہ موسیٰ کس شان سے آتے ہوئے دیکھتے ہیں.